ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرس چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرس چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام نیا جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد ملک۔ اپنے تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شہزاد انور فاروقی۔
السلام علیکم سامعین۔
سامعین پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک چین اقتصادی راہداری کے اس عظیم منصوبے کے حوالے سے۔ آج یہ منصوبہ بندی ترقی اور اصلاحات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط کے نصب العین پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان، چین اور ایران علاقائی روابط کے محور کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی قیادت کی طرف سے تشکیل دیے گئے ویژن 2035 کے 7 ستون ہیں، جن میں سے ایک علاقائی روابط سے متعلق ہیں۔ جو کنیکٹیویٹی ہے مختلف ممالک کے درمیان، خطوں کے درمیان، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری اس کی ایک بہت بڑی مثال بن کے دنیا میں ابھر رہا ہے۔ چین دنیا کے دیگر ممالک کو بھی ون بیلٹ ون روڈ کے جو اصطلاح ہے یا جو ایک نظریہ ہے اس کے تحت آپس میں باہم جوڑ رہا ہے، منسلک کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک جو ایک بہت اہم دنیا کا مالیاتی لحاظ سے ایک ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی قرضوں کی واپسی کی درجہ بندی گزشتہ برسوں میں خاصی بہتر ہوئی ہے۔ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے موجودہ مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو صورتحال درپیش رہی ہے کافی اس میں نشیب و فراز آئے ہیں، کافی مشکل حالات بھی آئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے جب سے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی اس وقت سے ایک نمایاں اقتصادی بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے بلکہ جو عالمی ادارے ہیں جس طرح ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی آج اس حوالے سے مختلف باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور اداروں نے بھی جو مالیاتی نظم و نسق کو دیکھتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، پاکستان کی مجموعی جو قومی پیداوار ہے، جو شرح ترقی ہے یا شرح نمو جسے ہم کہتے ہیں جی ڈی پی، اس میں بھی بہتری ہوئی ہے، خسارے کے حوالے سے بھی بہتری ہوئی ہے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پروگرام میں ایک بہت اہم جو موضوع ہے ہمارا آج کا وہ پاکستان کی ثقافت اور ثقافتی پالیسی کے حوالے سے بھی ہے۔ ثقافت کسی بھی ملک کا چہرہ کہا جاتا ہے، اس کا جو مجموعی مزاج ہے یا اس معاشرے کے جو مجموعی خد و خال ہیں وہ کسی بھی ملک کی ثقافت کے رنگوں کی صورت میں دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ثقافت کے اندر کتنا تنوع ہے۔ پاکستان مختلف خوبصورت رنگوں کو رکھنے والی ثقافتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اطلاعات و نشریات اور قومی ورثے کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی حقیقی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلی ثقافتی پالیسی کا اعلان آئندہ 2 ہفتوں میں کیا جائے گا۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے پروگرام نیا جہاں میں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سامعین پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے میزبان ارشد ملک اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شہزاد انور فاروقی. شہزاد انور فاروقی صاحب آپ کو پروگرام نیا جہاں میں بہت خوش آمدید اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے. بہت اہم منصوبہ ہے اور یقینی طور پر جو آج وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اور اصلاحات احسن اقبال نے جو بات کی ہے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے علاقائی روابط کے حوالے سے, شہزاد انور فاروقی صاحب موجودہ دنیا میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو اگر ہم واضح کر کے تھوڑا سا بیان کریں. کنیکٹیویٹی کو عام طور پہ شاید اس طرح سے سمجھا نہیں جاتا, لیکن آپ اس حوالے سے کیسے واضح کریں گے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے آج کی دنیا میں؟
ان گنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت شکریہ ارشد ملک. ارشد ملک صاحب, کنیکٹیوٹی از ایوری تھنگ. آپ نے کنیکٹیوٹی کا پوچھا تو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی فی زمانہ ترقی کا جو مرکزی خیال ہے وہ کنیکٹیوٹی سے جنم لیتا ہے. چونکہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو ترقی ہوگی. اس کی مثال میں کچھ یوں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو یہ ایک لوک وزڈم یہ تھی کہ جو علاقہ سڑک سے جتنی دور ہوگا وہ اتنا ہی پسماندہ ہوگا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے کم تعلیم یافتہ ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے سڑک کا نیٹ ورک بنتا ہے, جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیویٹی ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے حوالے سے, ایون اگر آپ لاسکی آلات کے ذریعے یعنی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہوئے تو اس سے آپ کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں کو آگے کس طرح لے کے جاتی آپ کے ساتھ غالب.
جی شہزاد, ہم آپ کو یہاں پر روکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور, افغان امور اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے ممتاز تجزیہ کار جناب ڈاکٹر منصور خان آفریدی صاحب, ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. جو علاقائی روابط ہیں یا کنیکٹیویٹی ہے اس کی کتنی اہمیت آج کے دور کے اندر اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, پورے خطے کو جوڑ رہے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی صورت میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر, کیسے تبصرہ کریں گے؟
جی خاص کر اگر ہم اس کنیکٹیویٹی پروجیکٹس کو دیکھیں اور جو کنیکٹیویٹی کا ریجنل انٹیگریشن کا اور مختلف خطوں کو جوڑنا جو ہے, مختلف علاقوں کو آپس میں ملانا, یہ کنسیپٹ جو ہے آج کل بڑی تیزی سے رواداں ہے پوری دنیا میں. اور اس میں جو اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ گلوبلائزیشن ہے, کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, ان کی معیشتی قریب آ رہی ہیں, ان کی جو دفاعی تعلقات ہیں, جو ملٹریز ہیں وہ قریب آ رہی ہیں, ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں وہ قریب آ رہے ہیں. تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اس حوالے سے جو علاقائی ملاپ ہیں, جو ریجنل انٹیگریشن ہیں, یہ بہت اہم ہے. اور اس ریجن میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے ایئر کیئر, خاص کر وسطی ایشیا میں اگر ہم دیکھیں, مشرقی ایشیا میں اگر دیکھیں اور پھر یہی جنوبی ایشیا میں, تو یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. خاص کر ایسٹ ایشیا میں ادھر آسیان جو ہیں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے. اسی طرح یہاں ساؤتھ ایشیا میں سارک تو اتنا فنکشنل نہیں ہے, لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں سارک بھی ایک فعال کردار جو ہے, ایک فعال تنظیم بن سکتا ہے اور فعال کردار ادا کرے گا. لیکن خاص کر اگر وسیع ایشیا میں دیکھے تو وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی ایس سی او ایک بہت فنکشنل تنظیم ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں وہ وسیع ایشیا کے ممالک وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے یہاں جنوبی ایشیا کے ساتھ جو ہے اپنی ریجنل کنیکٹیویٹی اور ساتھ ساتھ جو دفاعی یا ٹیررزم کے حوالے سے جو تعاون ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ یہی گوادر بندرگاہ کی تھرو اور ساتھ جو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے اس کی تھرو جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, افغانستان کو, مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطی کے ممالک کو اور ایون روس اور جو مشرقی یورپ کے ممالک ہے, ان سب کو یہاں پہ جو ہیں کنیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ جو وسیع شکل ممالک ہیں ان کی کوئی براہ راست رسائی جو ہیں وہ گرم پانیوں تک نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے واحد ملک ہے جو ان کو سب سے قریب ترین جو ہے ڈائریکٹ ایکسس انڈین اوشن تک گرم پانیوں تک دے سکتا ہے. یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ جو وسیع شکل ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ سی پیک کو جوائن کرے, پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے ذریعے سے اپنی جو درآمدات ہیں اور برآمدات ہیں وہ مشرق وسط کے ممالک, یورپ کے ممالک اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کی مقدار بنائے. تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے ایک جنکشن پہ کھڑا ہے, اور پاکستان کا جو جغرافیہ ہے وہ انتہائی اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گا مستقبل قریب میں. ساتھ جو افغانستان ہے وہ بھی لینڈ آف کنٹری ہے, ان کی بھی کوئی ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے سمندر تک کولے پانیوں تک, تو یہ بھی جو ہے گوادر کو استعمال کر سکتا ہے. روس بھی گوادر کو استعمال کرے گا, آلریڈی روس نے بھی انڈیکیشن دی ہے کہ وہ گوادر سی پورٹ گوادر بندرگاہ سے فائدہ حاصل کرے گا. تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو گوادر پاکستان کا جغرافیہ, پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ, یہ تمام جو ہیں انتہائی اہم پہلو ہے اس ریجنل کنیکٹیویٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ جو پائپ لائنز ہیں, خاص کر جو ایران پاکستان کے درمیان پائپ لائن ہے جس کو آگے چین تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اور جس کے لیے چین جو ہے اس نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے. اسی طرح جو اس پہ بھی آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ, اور اگر ادھر دیکھیں تھاپی میں تو ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن اس کا بھی آلریڈی افتتاح ہو چکا ہے. تو اسی طرح جو افغانستان کا آگے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو ایک کوریڈور ہے جس کو لپز لزولی کوریڈور کہتے ہیں, وہ بھی ان کوریڈور کے ساتھ جو ہے ملائے جا سکتا ہے, جو کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ جو ہے جو سی پے کے اس کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں خاص کر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان جو کنیکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے سے یہ میں نے کافی کا ذکر کیا, ساتھ ساتھ ایون جو کاسا 1000 پروجیکٹ ہیں سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا 1000 پروجیکٹ جو کہ بجلی کا منصوبہ ہے, کرغیزستان اور تاجکستان سے پاکستان کو بجلی مہیا کی جائے گی جس میں سے اصل میں یہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ ہے جس میں سے 1000 میگا واٹ پاکستان کو دیا جائے گا. وہاں پہ جو ان کی برف پوش چوٹیاں ہیں پہاڑ ہیں وہاں پہ خاص کر گرمیوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے, ان کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں سے بجلی پروڈیوس کر کے پاکستان اور افغانستان کو منتقل کی جا سکے گی. تو اس سارے تناظر میں روڈز انفراسٹرکچر جو ہیں, ریلوے انفراسٹرکچر جو ہیں, یہ سارا اہم کردار ادا کریں گے, اور یہ کوریڈور جو ہیں یہ پوری خطے کی تقدیر جو ہیں بدل سکتے ہیں, خاص کر جنوبی ایشیا وسطی ایشیا اور ایون مشرق وسطی بھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر منظور خان افریدی صاحب, بین الاقوامی امور کے ماہر, سی پیک کے ماہر, بات کر رہے تھے پروگرام نیا جہاں میں. بہت آپ نے اہم باتیں کی اور وقت دیا, ہم اس کے لیے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. شہزاد انور فاروقی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر منظور خان افریدی صاحب کی بھی. ایک میں چاہوں گا کہ آپ باقی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو بہت اہم ایک بات احسن اقبال صاحب نے کہی ہے کہ پاکستان چین اور ایران علاقائی روابط کے محور, یہ جو محور بنتا ہے کہ پاکستان چین اور ایران کا, یہ اس کے تناظر میں اس کی کتنی اہمیت دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں جو ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ تو شروع سے ہی بہت اچھے ہیں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک پہلے بھی ریجنل کوآپریشن کی ایک تنظیم بنی تھی آر سی ڈی,
جی,
تو اس میں پاکستان ایران اور ترکی اس میں شامل تھے. اور ایران کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایران نے ماضی میں ہمارے جنگ کے زمانے میں ہماری بہت مدد کی, ہمارا پڑوسی ہے, اور آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ آپ پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, آپ اپنے دوست تبدیل کر سکتے ہیں لیکن پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. تو ایران کا ہمارے ساتھ ہونا ایک طرح سے ہمارے لیے مضبوطی کا باعث بھی ہے. اور یہ جو چین نے کہا ہے, وہ چین نے ایک خاص بین الاقوامی یعنی تناظر میں اس ٹرم کو استعمال کیا گیا ہے، چونکہ چین اس وقت جو یونی پولر ورلڈ کی واحد سپر پاور ہے امریکہ، اس کو للکارنے والی ایک واحد فورس ہے
جی.
اور اس خطے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چین کے مفادات کو محدود کرنے کے لیے اور اس کے آگے بند باندھنے کے لیے امریکہ نے بھارت اور افغانستان کا انتخاب کیا ہے، تو ایسے میں چین نے جوابی حکمت عملی کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان اور ایران کو اس حساب سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ان دو ممالک پر بیس کرے گی. اور یوں بھی جو کنیکٹیویٹی کا پروجیکٹ ہے یا معاملہ ہے وہ پاکستان اور ایران کے ذریعے ہی زیادہ ویزیبل ہے، کیونکہ ایران کے ذریعے اگر آپ ترکی سے یورپ کو اگر آپ کا رابطہ ممکن ہو سکے تو آپ کی وہ جو کنیکٹیویٹی جو کہ بیسک تھیم ہے سارے پروجیکٹ کا، ون بیلٹ ون روڈ والا جو
جی،
تو اس میں سارا زور اور ایمفسائز جو ہے وہ تو کنیکٹیویٹی پہ ہے. اور کنیکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کو اپنی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بڑھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ممالک کو اس میں شامل کرنا ہے
جی.
اور اس میں اگر آپ جیسے آپ نے خود ہی احسن اقبال صاحب کا حوالہ دیا تو آپ کو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس سے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کو چائنا کے ساتھ، اور سینٹرل اور ویسٹ ایشیا کو بھی چائنا کے ساتھ ملنے کا جو یہ جو ایک کنیکشن بنے گا، تو ایک اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ اس کی مرکزی کنجی ہے اس سارے پروجیکٹ کی. اسی لیے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اسی لیے پاکستان کو جو ساتھیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ وہ اسی باعث ہے کہ پاکستان کی ایک مرکزی اہمیت بننے جا رہی ہے دنیا میں. اور وہ اس صورت کے اگر سی پیک کا پروجیکٹ اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے، تکمیل کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں چین کے بعد جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ یہ چین کو باقی ساری دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے پاکستان کا استعمال ہو رہا ہے، خواہ آپ زمینی راستے کے ذریعے یورپ کی جانے کے لیے راستے نکالیں یا گوادر کی جو سمندری بندرگاہ ہے اس کے ذریعے باقی دنیا سے رابطہ کرنا چاہیں.
شہزاد وزیر وفاقی وزیر احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا، چین اور وسطی اور مغربی ایشیا کا سنگم ہے جو ایک بڑے اقتصادی زون میں 3 ارب لوگوں کو باہم منسلک کر سکتا.
جی یہ جو سی پیک کو بار بار ہم گیم چینجر کہتے ہیں تو یہ 3 ارب کا جو فگر ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ اس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے کہ 7 ارب کی ہماری پوری دنیا کی پاپولیشن ہے، اگر اس میں سے نصف کے قریب جو ہے وہ ساری ایک لڑی میں پرو دی جائے
جی.
اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام ممالک کو ایک ایسی مارکیٹ پہ تبدیل کر دیا جائے کہ جو باہم تجارت کے ذریعے آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہوں، تو اس سے نہ صرف عالمی امن جو ہے وہ بہت آئیڈیل سچویشن اس کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تجارت جب آپ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی تجارت شروع کر دیں گے
جی.
تو نارملائزیشن اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوا کرتی ہے
جی.
کیونکہ آپ نے جو چیزیں کسی سے لینی ہے اور کسی نے کوئی چیزیں آپ سے لینی ہے تو آپ کی ایک دوسرے کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ آپ کو اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ آپ مزید لڑائی کے لیے آگے نہ جائیں. تو کنیکٹیویٹی کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 3 ارب لوگ اگر آپ جڑ جائیں اور یہ سارے ایک بڑی منڈی میں تبدیل ہو جائیں یہ سارے ممالک اور یہ سارے لوگ
جی.
تو آپ خود سوچئے کہ باقی پوری دنیا جو ہے ان کے لیے اس پورے خطے کی کیا اہمیت ہوگی اور وہ کس طرح سے نظر انداز کر پائیں گے ان ارباہ لوگوں کی آواز کو، اور کسی بھی ایشو پر ان کی ایک ہی اگر رائے ہوگی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پروجیکٹ چونکہ ابھی اپنے ابتدائی سٹیج میں ہے تو آپ کو ابھی اس کے صحیح پوٹینشل کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. چیزیں جو آگے بڑھیں گی، آپ کا یہ جو ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ آگے کو بڑھے گا، اسی طرح سے اس کے فوائد اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ انفولڈ ہونا شروع ہوں گے، اور لوگوں کو تب پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے. اور جب لوگ آپس میں جڑتے ہیں تو وہ جو آپ نے کہاوت سنی ہے اتفاق میں برکت والی
جی.
وہ ایسے ہی نہیں ہے، اگر یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تو ان سے بڑی طاقت، ان سے بڑی سپر پاور تو میرا خیال ہے آج تک روئے زمین پر نہ پیدا ہوئی ہوگی اور نہ آسمان نے دیکھی ہوگی
جی. سامعین پروگرام میں یہاں آپ کو کچھ خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے اور پھر اپنے موضوعات کی جانب آگے بڑھیں گے. بری فوج کی قیادت نے اراکین سینٹ کو ان کیمرہ اجلاس میں جغرافیائی سلامتی کی صورتحال، دہشت گردی خلاف جنگ اور مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ سینٹ نے نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئینی ترمیمی بل 2017 منظور کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائیوں میں آج ضلع شوپیاں میں مزید 3 افراد کو شہید کر دیا۔ میانمار اور بنگلہ دیش نے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کی نگرانی کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے۔ کتک میں کل بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا T20 میچ، اور ونگیری میں نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ سامعین، پروگرام نیا جہاں میں یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کے بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایشیائی ترقیاتی بینک نے کیا کہا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین، پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد ملک، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور معروف کالم نگار جناب شہزاد انور فاروقی۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے، ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کی قرضوں کی واپسی کی درجہ بندی گزشتہ برسوں میں خاصی بہتر ہوئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر زیاؤ ہانگ یانگ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے موجودہ مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عالمی مالیاتی منڈی میں واپسی ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے توانائی کی قلت پر قابو پانے میں پاکستان کی پیش رفت کو سراہا، جس سے اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے اگلے مالی سال کے دوران 5.8% متوقع اقتصادی شرع نمو کو بھی سراہا، اور کہا کہ موجودہ حکومت کی ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے محاصل کی وصولی میں اضافہ ہوگا۔ شہزاد، یہ جو ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے اس طرح کی جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں، ان کی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے اگر ہم پہلے بات کر لیں، ممتاز ماہر معاشیات اور اقتصادیات۔ السلام علیکم۔
جناب وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے۔ پروگرام نیا جہاں میں ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، اور آپ سے زیادہ گہری نظر کون رکھتا ہے معیشت کے حوالے سے؟ آپ کی تنقید اور آپ کی تحسین دونوں رہتی ہے۔ آج ایک ہم جو موضوع زیر غور ہے اس وقت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے آج پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اور جو گفتگو انہوں نے کی وہ بہت اہم کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قرضوں کی واپسی کی درجہ بندی گزشتہ برسوں میں خاصی بہتر ہوئی ہے۔ سر، ایشیائی ترقیاتی بینک ایک بڑا مالیاتی ادارہ ہے، ورلڈ رینامڈ ہے۔ ایسے اداروں کی جانب سے جب اس طرح کا کوئی ایک بیان آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس سے ہماری جو معیشت ہوتی ہے یا اقتصادیات ہوتی ہے اس کو کیا پیغام جاتا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو ہے پیغام دو قسم کے جاتے ہیں، مگر آپ اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے
جی،
تو کیا یہ بات ساری دنیا کو نہیں پتا کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں وہ 5 مہینے کی بلند ترین شرح پر ہیں ہمارے
جی،
اسٹیٹ بینک کے فنکشن ریزرو
جی،
جس وقت مشرف کا ٹینیور ختم ہوا تھا تو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 8% تھا جی ڈی پی کا، آج 4% ہے
جی.
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل ریکارڈ پر ہیں اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں ہیں، منسٹری آف فائنانس کی ہیں
جی.
مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیان دیا
جی.
جو کہ نیو گریٹ گیم جو ہے اس کا ایک حصہ تھا
جی.
اس کا مقصد بھارت کو چوہدراہٹ دلانا، افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، تو پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی کچھ سیاسی پارٹیاں انہوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ جی تو پاکستان تو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا اور اب ہمیں فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا چاہیے
جی.
پاکستان میں اخباروں کے ایڈیٹوریل آنے شروع ہو گئے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا چاہیے ورنہ ہم جو ہے وہ اپنے قرضے ادا نہیں کر سکیں گے، خدا نخواستہ بینک کرپٹ ہو گئے
جی.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی وقت کب یہ چیز آئے گی کہ بھائی حکومت سے ناراضگی، حکومت سے دشمنی ایک الگ چیز ہے، ملک اور ملک کی معیشت اور پاکستان کی ریاست یہ بالکل الگ چیز ہے
جی.
ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بات کی ہے، بالکل صحیح ہے، کچھ مشکلات ہمیشہ ہیں، معیشت میں رہی ہیں، لیکن پاکستان کے انفراسٹرکچر میں کبھی اتنا زبردست انویسٹمنٹ نہیں ہوا
جی.
پاکستان کے انرجی سیکٹر میں کبھی اتنا بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہوا
جی.
گوادر پورٹ میں کبھی اتنا بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہوا، پاکستان میں کبھی 62 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ کا معاہدہ نہیں ہوا، ہمارا تو سال میں 1.5 ارب ڈالر آتا ہے. یہ بات میں مانتا ہوں کچھ مشکلات ہیں، ضرور مشکلات ہیں اور اس میں بہت سے اس کے عوامل ہیں، لیکن سوال یہ صرف پیدا ہوتا ہے کہ جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے جب ہم کیوں خوش ہوتے ہیں
جی.
جب ہماری رپورٹس آتی ہیں جب ہم کیوں نہیں اس پہ کانفیڈینس کرتے؟ یہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا اچھا کہا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کبھی کچھ اور بیان دے دیتا ہے جو امریکہ کے دباؤ میں ہے، تو یہ اس کا خیر مقدم میں کرتا ہوں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا، لیکن ہماری قوم کو بھی شاید زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے.
ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب، ایک اور جو بات انہوں نے کہی ہے، کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران 5.8% متوقع اقتصادی شرع نمو کو سراہا ہے انہوں نے، اور کہا کہ موجودہ حکومت کی ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے محاصل کی وصولی میں اضافہ ہوگا. یہ جو ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے یہ 5.8% جس طرح سے اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو جس قسم کی باتیں ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا، کئی ایسی باتیں بیچ میں حادثات ہوئے بھی ہیں اور اس میں ایک سیاسی عدم استحکام نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، میں چاہوں گا ان دونوں پہلوؤں پہ آپ بات کریں.
دیکھیے بات یہ تھی کہ جو ہماری یہ تو 5.8 سے پہلے جو ہم نے 5.3 کا گروتھ ریٹ حاصل کیا ہے
جی،
جون 2017 میں نہیں کہتا کوئی بڑا کارنامہ ہے، لیکن 8 سال کی یہ سب سے بڑی شرح ہے. اب میں یہ تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے، منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ کہہ رہی ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ پچھلے سال ہمارا گروتھ ریٹ 5.3% تھا جو 8 سال میں سب سے زیادہ تھا
جی.
یہ تو ہمیں تو 5.8 پہ بھی نہیں رکنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 8 سے 10% سالانہ کریں
جی.
آپ اگر احسن اقبال صاحب کا پروجیکشن دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 21 ارب ڈالر ہیں صرف، اور لیکن ہمارا 150 ارب ڈالر کا ہدف ہے 2025 کا. اب بعض لوگوں کو کہیں گے دیوانے کا خواب ہے
جی.
کب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو ہنرمند بنایا ہے، ہمارے پاس کسان محنتی ہیں، ہمارے پاس زمین زرخیز ہے، موسم ہے. اگر یہ جو ریاستوں اداروں کا تناؤ اور یہ اقتدار اور چھوٹے پست مفادات کے لیے اپنے ملک کو برا کہنا، اپنے معیشت کو برا کہنا، ریاست کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوششیں، یہ جو کچھ ہو رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر آپ جو پاکستان دشمن کے مفادات ہیں ان کو تقویت پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں
جی.
بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کرا کے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا کے اپنا مقصد حاصل کرے گا.
جی
اس میں اس کا بھی نقصان بہت ہو رہا ہے, اس کو رسائی نہیں مل رہی ہے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں تک, مگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ نقصان وہ اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے. اگر ہم بھی وہی حرکت شروع کر دیں اور اپنے ملک میں اقتصادی دہشت گردی کریں, حکومت کو کوشش کریں کہ حکومت کی ٹانگ کھینچ کے انویسٹمنٹ نہ آئے, تو آپ تو امریکہ اور بھارت اور پاکستان دشمنوں کے جو وہ ہیں ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں.
جی
حکومت کو تنقید کرنا اور ریاست کو نقصان پہنچانا یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں 5.8 پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 60 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 9 انڈسٹریل زونز بننے ہیں, اگر یہ جب بیانات دینے شروع کیے اپوزیشن نے اور ریاستی اداروں نے یہ کیا تو چین نے بادشاہ ڈیم کے معاملے میں ذرا سا سست ہو گیا. اب کسی کو یہ اندازہ ہے کہ بادشاہ ڈیم پر اگر چین وڈرا کر جاتا ہے ان انسرٹنٹیز کی وجہ سے تو پاکستان کو کتنا زبردست نقصان ہوگا, کیونکہ 74 کے بعد یہاں ڈیم نہیں بنا, اس کی کون ذمہ داری دے گا؟ تو 9 صنعتی زون بننے سے جس میں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی تھی, اب چین نے ابھی تک 3 کی فیزیبلٹی رپورٹ اپروو کی ہے.
جی
میرا یہ کہنا تھا کہ چیز جب کوئی بھی ملک کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ یہ چیزیں بھی دیکھتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ میں جو ہے اگر ہمارا الیکٹرانک میڈیا نہیں دے رہا تو آپ دیں کم سے کم کہ بھائی اس ملک کو ایک ترقی کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس کو آپ پست سیاسی مفادات اقتدار میں آنے یا دوسرے کو گرانے کے لیے استعمال نہ کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب, ممتاز معاشی ماہر تجزیہ کار بات کر رہے تھے پروگرام نیا جہاں میں, اور بڑی انہوں نے قیمتی باتیں کی, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. شہزاد آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ جو ابھی انہوں نے گروتھ ریٹ کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال پاکستان نے پچھلے کئی سالوں میں جو بلند ترین شرح نمو حاصل کی ہے وہ پچھلے سال میں ہم نے حاصل کی ہے, اور رواں سال میں ہمیں اس سے آگے کی امید ہے, اور کوشش اور خواہش پاکستان کی اور اہل پاکستان کی یہی ہے کہ ہم اپنا جو گروتھ ریٹ ہے اس کو تیزی سے امپروو کریں, اور یہ گروتھ ریٹ خود بھی کچھ امپروو ہوگا جب آپ سی پیک سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ثمرات جب آپ کے سامنے آنے شروع ہوں گے. اس سے پہلے یہ ہے کہ ابھی چونکہ کچھ جو باقی خبریں ہیں اگر ان پہ ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ سسٹینیبل کتنا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ 5.3 تھا یا 5.1 تھا یا 4.9 تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ جو تھا ہم نے وہ پچھلے سال میں حاصل کیا, اور یہ موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے جس کو کوئی اس سے نہیں چھین سکتا.
جی
اب ہم نے اس گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہے اور 5.8 کیا ہمیں 6 سے آگے جانا ہے, اور پاکستان نے پچھلے کئی سال جو بہت مشکل میں گزارے ہیں اس میں ہم نے کئی سال جو ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ سے بڑا نقصان کیا ہے, ہم نے جانی نقصان بھی اٹھایا ہے, مالی نقصان بھی اٹھایا ہے, تجارتی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں اور جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ بھی نہیں ہو سکا, تو ہمارے معاملات ہم وقت سے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. تو ابھی ہم اس جو ہمارا کام رہ گیا تھا ماضی میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے آپ نے ان کا اعتراف بتایا ہے یہ انہی کوششوں کا اعتراف ہے جو پچھلے 1.5 سال میں آپ کو زیادہ فوکس نظر آیا, چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ پہلے مرحلے پہ آپ نقصان روکنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دوسرے مرحلے پہ آپ نقصان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ابھی ماضی کے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی ہم نے اس کو اگلے مرحلے میں فائدہ حاصل کرنے کی طرف لے کے جانا ہے, بٹ اٹ ول ٹیک لانگ, اور اس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہوگی, زیادہ ہمیں فوکس رہنا ہوگا ترقی اور شرع نمو کو حاصل کرنے کے لیے. ایک جو اس سے ایک ثانوی بات ہے, میرے حساب سے آپ کو شرع نمو کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ویزیبل جو اقدامات ہیں ان کو بھی سامنے عوام کے لانے کی ضرورت ہے. آپ کو وہ تمام اقدامات جیسے آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ جاری کیے ہیں, آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریب گھرانوں کی مدد کی ہے, آپ نے میٹرو پروجیکٹ شروع کیا ہے, آپ نے ٹرین کا, ماس ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی نظام اس ملک میں ہیں ان سب کو, تو یہ ساری چیزیں ہماری آگے کی طرف جو سفر ہے اس کا پتہ دیتی ہیں. تو ہمیں اب اس کا خیال رکھنا ہے کہ اب یہ سفر رکنے نہ پائے, ترقی کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے.
جی سامعین, یہاں لیں گے پروگرام نیا جہاں میں مختصر سا وقفہ, اور وقفے سے واپس آ کر بات کریں گے ملکی ثقافت کی اور ثقافتی پالیسی کے حوالے سے.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
سامن پروگرام نیا جہاں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کو میزبان ارشد ملک, اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شہزاد انور فاروقی. پروگرام میں ہم بات کریں گے ثقافتی پالیسی کے حوالے سے. اطلاعات و نشریات اور قومی ورثے کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی حقیقی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلی ثقافتی پالیسی کا اعلان آئندہ 2 میں کیا جائے گا. ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ثقافتی پالیسی کے تحت تمام صوبائی حکومتوں کو اپنی مقامی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت فنکاروں کے امدادی فنڈ پر بھی کام کر رہی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اس ناسور پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ فلمی صنعت کی بحالی کے ذریعے ملک کے اعتدال پسند تشخص کو اجاگر کیا جائے گا. شہزاد, ثقافت کیوں ضروری ہے؟
دیکھیے, میں آپ کو اس پہ جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 70 میں ہماری کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہم آج تک ایوالو کر پائے. 70s میں جہاں تک مجھے یاد ہے فیض احمد فیض کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم اس وزارت کو اطلاعات و نشریات کا حصہ تو سمجھتے رہے اور بولتے بھی رہے, لیکن اس جانب کبھی توجہ نہیں دی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ آپ باضابطہ ثقافت کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کرنے جا رہے ہیں.
جی,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم اپنی ثقافت سے ناتا توڑ کے نہ تو ترقی کر سکتی ہے نہ آگے جا سکتی ہے. اور ثقافت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کام ہے کہ 70 میں پہلی مرتبہ آپ کو اس پہ ایک مربوط پالیسی جس میں صوبوں کو بھی آزادی ملے گی کہ وہ اپنے اپنے کلچر کے حوالے سے اپنے علاقائی رسم و رواج کو ملوز خاطر رکھتے ہیں.
شہزاد, ہمارے ساتھ محترمہ فوزیہ سعید صاحبہ اس وقت موجود ہیں, ڈائریکٹر جنرل لوک ورثہ کی. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
فوزیہ سعید صاحبہ, پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید, بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. ورثہ کی پالیسی کے حوالے سے, آج ثقافتی پالیسی کے حوالے سے اطلاعات و نشریات اور قومی ورثے کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آئندہ 2 میں پہلی ثقافتی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا. میڈم, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس پالیسی کے آنے سے, اس پالیسی کا آنا کیوں ضروری ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 ہو گئے پاکستان کو بنے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کبھی بھی کوئی آفیشیل پالیسی انسٹیٹیوٹ نہیں کی گئی. تو میں سمجھتی ہوں ایک طرح سے یہ 70 برتھ ڈے گفٹ ہوگا پاکستان کو, کہ کم از کم ایک پالیسی جو ہے وہ پراپرلی اپروو ہو کے انسٹیٹیوٹ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا فیض صاحب نے بھی ایک کلچرل رپورٹ بنائی تھی جس کا پالیسی کی شکل دینا چاہ رہے تھے, لیکن وہ بھی کبھی اپروو نہیں ہوئی. بہت سی دفعہ اٹمپٹ ہوا ہے لیکن یہ کہلے گیٹی پگائی نہیں گئی. تو میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے, کیونکہ ایک ہمارا فریم ورک ضرور ہونا چاہیے نیشنل لیول پہ. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ہماری شناخت کیا ہے, ہم کون لوگ ہیں, ये जो होता है ना कल्चर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम बहुत मल्टी कल्चरल लोग हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स जो है वो बिठाने जरूरी होते हैं और ये इसमें इतनी गुंजाइश है कि ये कहा गया है कि सूबे जो है हम एक फेडरेशन है, हम बहुत ही इकाइयों से बनते हैं, हम बहुत ही सकाफतों से बने हैं, 70 से ज्यादा हमारी जुबानें हैं, तो वो हर एक को एक्नॉलेज किया गया, इंक्लूसिव है। और ये भी आपको सुन के खुशी होगी कि ये 11 से ज्यादा कंसल्टेशन हुई बेतहाशा लेवल के ऊपर, 3-4 लेवल के ऊपर कंसल्टेशन हुई हैं और ये बहुत लोगों की राय गवादर तक जाके लोगों की बात सुनी गई, बल्तिस्तान तक जाके लोगों की बात सुनी गई और इस तरह बहुत इंक्लूसिव तरीके से एक नेशनल फ्रेमवर्क का बन रहा है और फिर इसके आईने में सूबे अपनी अपनी पॉलिसी बनाए, उनको इख्तियार है, कल्चर डिवॉल्व हो चुका है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस बात से, मैं समझती हूँ बहुत फायदा होगा हमारे यूथ के लिए, खासतौर से उनको एक तसव्वुर तो मिले ना, हमने तो उनको अभी कुछ दिया ही नहीं।
अच्छा वाजिया सईद साहिबा, ये फरमाइएगा कि जब आप कल्चरल पॉलिसी की बात करते हैं तो उसको फिर हमें उजागर करने की भी जरूरत महसूस होती है, पाकिस्तानी सकाफत को उस तरह से हमने कभी दुनिया के सामने रखा नहीं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया कि हम असल में क्या हैं, हमारी तो वही तस्वीर लोगों के पास जा रही है जो फॉरेन मीडिया दिखा रहा है। क्या समझती हैं इस पॉलिसी के सामने आने के बाद पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सामने लाने में आपको मीडिया और जो आपकी फिल्म है और बाकी जो आपके मीडियम है वो किस हद तक कारगर हो जाएंगे?
मैं समझती हूँ कि बहुत हेल्प होगी, मगर इससे मैं एक बात जरूर कहूँ कि जो मीडिया है और बाकी के लोग हैं ना उनके पॉजिटिव एटीट्यूड का भी थोड़ा हाथ होगा। हमारे यहाँ लोगों को आदत पड़ गई है छाती पीटने की, क्रिटिसाइज करने की, नेगेटिव बोलने की, तो उनके सामने आप फरिश्ता भी ले आओ, उनके सामने आप मिठाई भी रख दो, उनको कुछ भी ले आओ, तो एक आदत सी पड़ गई है क्रिटिकल होने की। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी देर उसको, उस आदत को हमें शेल्फ पे रखना पड़ेगा और कभी कुछ अच्छा हो जाता है हमारे यहाँ तो उसको खुशी से एक तरह की ओनरशिप देनी चाहिए। और ये ऐसा, देखिए ये ऐसा एक स्ट्रगल आप कह लें, मिशन है जिसमें हर पाकिस्तानी को साथ देना चाहिए। जो एक पॉजिटिव चीज होती है ना, जो मुल्क के अंदर हमारे बच्चों के लिए भी और मुल्क से बाहर हमारा इमेज ठीक करने के लिए भी जरूरी हो, उसमें सबको साथ देना चाहिए और छोटा दिल करके क्रिटिसाइज और नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो अच्छी चीज आए उसको खुशी से कबूलना चाहिए, उसको प्रोपिगेट करना चाहिए। वी ओ दिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, हम अपने बच्चों को ये ओ करते हैं कि पाकिस्तान में जो खूबसूरतियां हैं या जो वुसत है या जो प्लूरालिटी है उसको हम प्रमोट करें।
मोहतरमा फौजी सईद साहिबा, डायरेक्टर जनरल लोकवीर साहब, आखिरी सवाल मैम आपसे इस हवाले से भी कि जो फिल्मी सनत है इसके हवाले से भी बात की है वजीर मुमलिकत इत्तलात ने, फिल्मी सनत की बहाली जो है ये कितने सूदमंद साबित होती है कि जो मुख्तलिफ हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो ऐसे मीडियम हैं जिनको इस्तेमाल करके वो पूरी अपनी एक इमेज बिल्डिंग करते हैं, पाकिस्तान इस हवाले से अभी काफी हमारे मसले मसाइल हैं, कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान की इमेजिंग में?
यंग लोग जो है उन्होंने शुरू किया है रिवाइवल और अच्छा लगता है, फिल्में बन रही है, अभी वरना आई है और फिल्में आई है, लेकिन यह कि इंटरनेशनल एक फिल्म पूरी मुल्क का इम्प्रेशन चेंज कर सकती, एक फिल्म
जी।
मुझे याद है जब गांधी बनी थी तो सारे उन लोगों का पूरी इंडिपेंडेंस से पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया था, या किसी भी मुल्क के बारे में एक स्ट्रांग फिल्म बने, अगर आगे स्ट्रांग एक फिल्म बने तो बहुत हेल्प करती है। तो अभी जो अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ और पॉलिसी मैटर्स जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हुआ, मैं समझती हूँ बहुत खुश आएंगे।
जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया सईद साहिबा, डायरेक्टर जनरल लोकवीर साहब, बात कर रहे थे प्रोग्राम नया जहां में रेडियो पाकिस्तान के साथ। शहजाद अनवर फारूकी, आपने हवाला भी दिया अपनी गुफ्तगू में फिल्में, और ये आपको मालूम है कि
देखिए अरशद मलिक साहब, हॉलीवुड और बॉलीवुड जो दो बहुत बड़े फिल्मी मरकज हैं दुनिया में
जी,
वो अपनी फिल्म को एक प्रोपोगंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं
जी।
और मैं आपको पूरे यकीन और सराहत के साथ इस बात का यकीन दिलाता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान किस्म का काम जो है वो हो रहा है। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में ज्यादातर देखें तो उसमें आपको जब भी कोई दहशतगर्द दिखाएंगे तो वो आपको मुसलमान ही दिखाया जाएगा। बहुत कम हुआ कि उन्होंने किसी फिल्म में किसी और مذہب سے کسی کو بطور دہشت گرد پینٹ کیا ہو. اسی طرح سے اگر آپ بھارت کی فلمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ اپنا دشمن جو ہے وہ پاکستان کو ہی دکھائیں گے.
جی.
ان کا اور کوئی دشمن جو ہے وہ فلم میں وہ اسٹیبلش نہیں ہوا آج تک, اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں زبانیں اور ان کے جو ان زبانوں کو استعمال کرنے والے ہیں ان کے بچوں میں شروع ہی سے ایک آپ ایک رجحان پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اب بھارت میں پرورش پانے والا ایک چھوٹا سا بچہ جو فلم دیکھتا ہے اپنی, تو اس کو پہلا میسج یہ جاتا ہے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے.
جی.
اسی طرح سے جب آپ انگریزی اور انگلش بولنے والے جو ممالک ہیں ان میں دیکھیں گے تو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ اس مسلمانوں کے متعلق یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں.
جی.
تو یہ ایک بڑی خامی اور کوتاہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام اور پاکستان کا وہ ٹو فیس جو کہ در حقیقت اصل پاکستان اور اصل اسلام ہے اس کو سامنے لانے کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب کام کرنا پڑے تو اس وقت ہم بھاگ جاتے ہیں.
شہزاد, ایک اور بھی یہ جو چیز ہے کہ ثقافت کے حوالے سے, ثقافت میں ہمارے رنگ اگر دیکھیں تو کراچی سے خیبر تک اتنی ویرائٹی ہے, اتنے
دیکھیں. میں آپ کو اس کو شارٹ کرتا ہوں. ثقافت کیا ہے؟ ثقافت ہماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے تھے.
جی.
اس سے قطع نظر کہ آپ سندھی ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ پٹھان ہیں, آپ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. آپ مطلب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک یہ جدید جو آسائشیں ہماری زندگیوں میں نہیں آئی تھیں تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے. اب لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے سے یہ قطع نظر کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے اس کے گھر سے سالن مانگ کے کھا لینا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی.
جی.
پنجاب میں لسی مانگنے کا کلچر تو اب بھی دیہاتوں میں,
بلکہ ایک عام روایت تھی کہ جو بھی اپنے گھر میں کچھ پکاتا تھا وہ لازمی طور پہ دوسرے کو بھیج دیا, پورے محلے میں وہ سارا کھانا جو آپس میں بام تقسیم
وہ تقسیم ہوا کرتا تھا. اچھا, اسی طرح سے کسی کی اگر بیاہ شادی ہے یا فوتگی ہے تو اس میں لوگ ایک دوسرے کا میل بانٹ کے کام کیا کرتے تھے. تو ہمارا
ذمہ داریاں
لگتی, اور یہ ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت تو یہ ہے.
جی.
اس میں ہم دوسروں کے کام آتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارا جو کلچرل پالیسی ہے وہ صرف ہم نے آپ سمجھیے کہ اس کو تھوڑا تحریری شکل میں لانا ہے اور لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ ہم اصل میں کیا تھے اور اب کیا ہوتے جا رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے,
یعنی ثقافت ہمیں جو ہے اپنا ماضی بھی یاد دلاتی ہے.
ٹیکنالوجی نے ہمارے پاس رابطے کے مواقع تو بڑھا دیے ہیں لیکن تعلق ختم کر دیے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو تعلق پہلے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ تھا وہ نہیں رہا.
جی.
لیکن کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جس کا جواب آپ صرف اپنے ثقافتی رنگ میں واپس جا کر ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ ماڈرن دنیا کی, اور ماڈرن دنیا کے حوالے سے بھی ایک عجیب ایک مخمصہ ہے میں سمجھتا ہوں, اوور آل یہ ایک بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جدیدیت یا ماڈرن ہونا اس کو سمجھتے ہیں جب ہم اپنی پرانی چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں یا پرانی چیزوں سے ناطا توڑ لیں. میرے نزدیک یہ جدیدیت کی یہ تعریف ہرگز بھی نہیں ہے. جدیدیت کی تعریف تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ پرانی چیزوں کو موجودہ حالات کے مطابق بہتر بنا کر اپنے استعمال میں لے آئیں اور ان کی یوٹیلیٹی اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھیں.
بہت شکریہ شہزاد انور فاروقی صاحب اپنی قیمتی رائے سامعین تک پہنچانے کے لیے اور اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کے لیے. سامعین, پروگرام کے کوارڈینیٹر تھے محمد ایاز, ہماری آواز آپ تک پہنچانے میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے انجینئر خرم اقبال, پروگرام انچارج تھے اسد اللہ خان اور نگرانی اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. جیسے شہزاد انور فاروقی نے کہا کہ ہماری ثقافت ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے, اور یہ جذبہ جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. یہی ہماری ثقافت ہے, یہی ہماری پہچان ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان ارشد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اور پاکستان پائندہ باد.